أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر الله عجل له الفرج، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. سورة بقرة کی آیت جماعت مبارک رمضان کی اہم ترین حکمت فلسفی یا لاجک بتا رہی. آج اس آیت پر گفتگو ختم کی جا رہی ہے، اور جو ہمارا اصل موضوع ماہ مبارک رمضان کی شروع کی اسپیچز کے لیے ہے، وہ آج سے شروع ہو رہا. لیکن اس سے پہلے دو یا تین چھوٹے چھوٹے مسئلے جو یا تو لوگوں نے پوچھے ہیں یا میں نے اس کا وعدہ نماز کے درمیان دو دن سے کیا ہوا، بہت ہی مختصر مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کے عالم میں بدن سے خون نکالنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اگرچہ یہ مسئلہ کو خاص طور پر پوچھا گیا تھا ڈائبٹک پیشنٹ کے حوالے سے، کہ جسے بلڈ شوگر مانیٹر کرنے کے لیے اگر ایک یا دو ڈراپ بلڈ کے چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ایک دو ڈراپ کی بھی بات نہیں، روزہ صرف نو چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر بدن سے خون نکالنا شامل نہیں. چنانچہ جتنا بھی جسم سے خون نکالا جائے، جب تک کہ انسانی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، اس وقت تک روزہ بالکل صحیح. البتہ اتنا زیادہ خون نکالنا کہ کمزوری محسوس ہونے لگے، وہ مکروہ. حرام تو وہ بھی نہیں ہے، گناہ تو وہ بھی نہیں ہے، روزہ تو اس میں بھی غلط نہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ مجبوری کا نہیں. یعنی ہم ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو مجبوری یہ ہے کہ دن میں اپنی شوگر چیک کرو، نہیں، بغیر مجبوری کے بھی اس کی اجازت ہے. سوال نمبر دو یہ کہ کیا روزے کے عالم میں بالوں کو یا داڑھی کو ڈائی کرنا یا حجاب لگانا اس کی اجازت؟ اس میں تو کوئی یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے بالوں کو ڈائی کرنا یا حجاب لگانا شریعت میں سنت عمل ہے، مستحب عمل، اور روزے کے درمیان کوئی بھی مستحب عمل روزے سے کوئی فرق نہیں ڈالتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اصل سوال جو کل میں نے تقریر کے بیچ میں کہا تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ لپسٹک لگانا یا میک اپ کرنا، تو کل تقریر کے بیچ میں اس کی بات آئی، اور اس سے بھی زیادہ یہ اصل سوال ہے کہ کیا روزے کے درمیان داڑھی کو شیو کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں. خلاف کرنا یا کلر لگانا تو مستحب، شیو کرنا حرام. تو کیا روزے کے درمیان میں پہلے حرام کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہاں بھی اصلی جواب تو وہی کہ روزہ جن نو چیزوں سے ٹوٹتا، اس لسٹ کے اندر داڑھی شیو کرنا یا گانے سننا یا بے پردگی شامل نہیں، تو روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی روزے کے ثواب سے ضرور محروم ہو جائے گا. اور یہ جو ڈفرینس ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے روزے کے بیچ میں کوئی گناہ کیا، روزے کا ثواب اس کو نہیں ملا، لیکن روزہ اس کا ٹھیک رہا، نہ اس کی قضا کرنا ہے، نہ قیامت میں اس کو روزے کی سزا ملے گی، داڑھی کی سزا ملے گی، روزے کی سزا نہیں ملے گی. اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا، جیسے روزے کے عالم میں جھوٹ بولنا وہ حرام، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر کسی نے روزے کے درمیان جھوٹ بولا تو پہلے حرام تو اس نے کیا، قیامت میں اس جھوٹ کا حساب اس کو دینا، روزے کا حساب نہیں دینا، روزہ ٹھیک. لیکن اگر خدا اور شہادہ معصومین پہ کوئی جھوٹ باندھا اس نے، تو اب یہ کہ جھوٹ کا حساب الگ دینا ہے, روزہ بھی اس کا ٹوٹ گیا, روزے کی بھی اس کو قضا کرنا ہے اور کفارہ دینا ہے, اور اگر ایسا قضا نہیں کی تو قیامت میں اس کو دو الگ الگ گناہوں کا حساب دینا پڑ رہا ہوگا. تو صرف نو چیزیں جو لسٹ جو بچے کو یاد ہوتی ہے یا یاد ہونی چاہیے ان کے علاوہ باقی کسی چیز سے روزہ ٹوٹتا نہیں, لیکن تقریباً ہر گناہ سے روزے کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا. تیسری بات جو دو تین دن سے چل رہی تھی اور اگر کہ کسی نے خاص طور پر اسے کوئی ایشو بنا کے پوچھا تو نہیں, لیکن چونکہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی, اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے, نماز پڑھ کر روزہ افطار کرنے کا ثواب زیادہ, پہلے آدمی نماز پڑھے اور پھر روزہ افطار کرے, لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہونے پائے کہ نماز سے کنسنٹریشن ختم ہونے لگے بھوک کی وجہ سے یا افطار کی وجہ سے. اس لیے ماہ مبارک رمضان میں نمازیں بھی مختصر ترین پڑھنے کی ہدایت, اور نافلہ نماز مغرب کی 4 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جو بہت سے لوگوں کی ہیبٹ میں شامل ہے اور اچھی ہیبٹ ہے, اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت نافلہ پڑھ 4 رکعت نافلہ کا حکم ہے, لیکن یہ نافلہ نماز آپ چاہیں تو آدھی رات تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے فوراً بعد پڑھی جائے, لفظ ہے مغرب کے بعد پڑھی جائے. بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زہر اور عصر اور فجر میں نافلہ پہلے ہے اصل نماز بعد میں, مغرب اور عشاء میں اصل نماز پہلے نافلہ بعد میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے, بلکہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور آج کل کے مراجے کے اعتبار سے تو آدھی رات تک کا گیپ آ جائے تب بھی یہ نماز نافلہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور بالکل ویلڈ رہے گی. اور اسی میں ایک بات اور سن لیجیے, وہ یہ ہے کہ نافلہ نماز جو ہے کہ مغرب اور عشاء کے بعد جو پڑھی جاتی, یہ آپ چاہیں تو ٹریولنگ میں یا موونگ میں یا چلتے پھرتے یا سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نافلہ نماز اگر آدمی کسی جگہ ٹھہر کے پڑھے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ قبلہ رخ ہو, لیکن اگر وہ شریعت کی فیسلٹی کو اویل کرے, یہ نہیں کہ مجبوری میں, واجب نماز تو مجبوری میں آپ ٹریولنگ میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن نافلہ نماز بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ چاہیں تو یہاں سے گھر کی ڈرائیو ہے اور اس دوران نافلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر ڈرائیور ہے تو وہ زیادہ رسک نہ لے, یہ اپنے اپنے مہارت کے اوپر ہے, اگر وہ گاڑی چلاتے وہ بھی نافلہ پڑھ سکتا تو ٹھیک ہو پڑے, لیکن اگر اس کی یا اس کے ساتھیوں کی زندگی رسک میں ہے تو وہ نہ پڑھے لیکن ساتھی پڑھ سکتے ہیں. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھا ہو آدمی یا پیدل چل رہا ہے یعنی واک کر رہا ہو, واکنگ ہے جاگنگ ہے جتنے لوگ سی ڈی اور بی سی ڈی اور پتہ نہیں کیا بڑا بڑا کانوں سے لگا کے آرام کرتے ہیں, چاہیں تو اس میں نافلہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ صرف قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ رکوع اور سجدہ ضروری نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ کریں گے تو لیکن صرف سر کے ہلکے سے اشارے سے, کہ آپ ارحم کا سورہ آپ نے پڑھا جب رکوع کا وقت آیا ذرا سا سر جھکا دیا اور اس کے بعد آپ نے سبحان رب العظیم ابھی ہم دے کا سر اٹھا لیا یہ رکوع ہو گیا, سجدے کے لیے تھوڑا سا سر اور زیادہ جھکا دیا, مجبوری میں نہیں, جان بوجھ کر آپ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ کو جگہ بھی مل رہی ہے آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی اگر آدمی چاہے تو جتنی بھی سنت نمازیں چاہے وہ نافلہ ہو چاہے وہ نماز شب ہو چاہے وہ نماز ویسے سے قبر ہو چاہے وہ زیارت امام مظلوم کی نماز ہو چاہے وہ شب قدر کی مرکز نماز ہو, جتنی سنت نمازیں یہ سب چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اس صورت میں نمازوں کے جو حکم جو ہے نا اس میں لینینسی ہے, قبلے کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے, جدھر آپ کا رخ ہے ادھر ہی آپ نماز پڑھیے, رخ آپ کا بدلتا رہے تب بھی کوئی پرابلم نہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے لیے پھر خالی سر کا اشارہ کافی, ہاں وضو ہونا چاہیے, اس دوران کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو ڈرائیونگ کے علاوہ بھی جیسے اگر کسی کا کتنا لمبا روزانہ کا ٹریول ہے سب وے پر کہ اس کے اندر وہ نمازیں پڑھ سکتا ہو نافلہ, تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کیا کھڑے کھڑے کی نماز کو انجام دے سکتا ہے. اور جب اتنی بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات یہ کہہ دیجیے, اور یہ مسئلہ خالی رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ پورے سال ہر نافلہ نماز کے لیے, اور اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہہ دی جائے تاکہ آج کی تقریب جو 45 منٹ ویک ڈیز میں ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کے اندر مکمل ہو سکے. اور وہ آخری بات یہ تو واجب نماز اگر آپ نے ٹائم پر نہ پڑھے تو اس کے قضا کرنا ہوتی ہے. ہاں جمعہ کی نماز کے قضا نہیں ہے وہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عیدین کی نماز کے قضا نہیں ہے لیکن عیدین تو آج کل واجب ہی نہیں. واجب نماز اگر وقت نہ پڑھی جائے تو اس کے قضا. لیکن اسی طریقے سے جو سنت نمازیں روزانہ کی ہیں جو نافلہ کہلاتی ہیں روزانہ کی 34 رکعت یہ بھی اگر آدمی ٹائم پہ نہ پڑھے تو اس کی قضا کرنا بھی ریکمینڈ ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی ہماری پہلی تقریر نماز شب اگر وہ اس کے ٹائم پہ نہ پڑھ سکے تو صبح 8 بجے یا 7 بجے یا 9 بجے جب وہ آفس جا رہا تو وہ اس طریقے سے جو ابھی آپ نے سنا چلتے پھرتے بھی نماز شب کی قضا کر سکتا ہے. اور ریکمینڈ ہے کہ یہ جو روزانہ کے نافلہ ظہر کی 4 عصر کی 4 مغرب کی 2 عشاء کی 2 جو کاؤنٹنگ میں 1 ہوگی فجر کی 2 اور نماز شب کی 11 یہ 34 رکعت جو ہے یہ اگر آدمی ٹائم پہ نہ پڑھے جان بوجھ کر پھر بھی اس کی قضا کر لیں گے ہیبٹ ڈالے. اور بہت سا آج کل وقت ملتا ہے واکنگ ہے جاگنگ ہے ویسے ہی ٹریولنگ ہے اپنے کام کے لیے جس میں وہ اس قضا کو حاصل کر سکتا. لیکن خاص بات یہ ہو رہی کہ مغرب اور عشاء خاص طور پر ماہ مبارک رمضان اس کے اندر کیونکہ نماز بھی شارٹ کرنے کا حکم ہے اور نمازوں کے بیچ میں وقفہ بھی کم دینا چاہیے اس لیے یہاں پر فی الحال یہ نافلہ کا وقت نہیں دیا جا رہا. لیکن آپ بعد میں آدھی رات تک 12 بجے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان خالی روزے کا مہینہ نہیں, یہ روزے اور نماز ملا کے مہینہ. ٹھیک ہے ہمارے یہاں نمازیں تراوی نہیں, وہ اس لیے نہیں کہ ہم نمازوں کے قائل نہیں ہیں یا نمازیں کم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ریکمینڈ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان 30 دن روزے رکھے, ساتھ میں کم سے کم قرآن کی تلاوت مکمل قرآن کی تلاوت کرے اور 1000 رکعت نماز ان 30 دنوں میں مستحب پڑھے. جو مستحب نمازیں اپنی جگہ اس کے علاوہ اسپیشلی ماہ مبارک رمضان کی 1000 رکعت نماز ہمارے یہاں آئی اور وہ بھی اس طریقے سے جو پہلے 20 دن روزانہ ہر رات کو آدمی 20-30 رکعت نماز پڑھے ڈیلی ماہ مبارک رمضان کی سنت نماز ڈیلی 20 رکعت. طریقہ وہی ہوگا فجر کی نماز کا 2-2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی, رمضان کی نماز پڑھتا اور بطن اللہ اللہ اکبر کہہ کے 10 ایسی نمازیں پڑھیں 10×5/2 20 رکعت نماز ہوگی. 10 نمازیں ہوں گی یہ پہلے 20 دن اور آخری 10 دن جو ہے ہر رات کو 30-30 رکعت نماز ریکمینڈ ہے. تو یہ ہو گئی 700 نماز. پہلے 10 دن میں 20 رکعت 200, 20 کے 10 دن میں 20 رکعت 200-400 اور آخری 10 دن میں 30 رکعت ڈیلی کے حساب سے 300-400. اور پھر 19-20-21 کی جو 19-21-23 کی جو شب فجر اس میں الگ سے 100-100 رکعت 100 رکعت جو روزانہ تینوں آتے ہیں تو یہ 700+300 شب فجر کی نماز 1000 رکعت. یہ ہمیں نمازیں بھی ماہ مبارک رمضان میں بتائی گئی. تو ماہ مبارک رمضان کے دن روزے کے عالم میں, ماہ مبارک رمضان کی راتیں نماز کے عالم میں. تراویح سے ہمارا اختلاف صرف اس بات پر کہ نمبر 1 رسول خدا نے اپنی زندگی میں اس نماز کے تراویح کو نہیں پڑھایا, نمبر 2 سنت نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی, 1 گھنٹہ اسی تراویح کے مسئلے پہ گزر جائے گا. لیکن ہمیں تلاوت قرآن بھی رمضان میں حد سے زیادہ ریکمینڈ اور سنت نمازیں بھی ماہ مبارک رمضان میں حد سے زیادہ ریکمینڈ. راتیں اور دن دونوں کا سورس اسلام نے ہم کو دیا اور وہ اسی لیے دیا کہ ماہ مبارک رمضان ہمارے ایک اور سوال کا جواب. پرسوں کی مجلس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ سے ایک سوال کریں تقوی کے حوالے سے تو اس کا جواب ماہ رمضان, اور آج ہے کہ ایک اور سوال, اور وہ سوال یہ ہے کہ خدا بندہ اس دنیا میں ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے, ایک طرح سے تو نے دھکا دے کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, اور جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا میں شیطان کو تو نے ہی پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا. اچھا شیطان کی اصل اور حقیقت کیا, یہ بھی اس سورے کا ٹاپک ہے جو ہمارے ماہ مبارک کی تفسیر قرآن کے حصے میں آئے گا. سورہ صاحب اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پورا قرآن شیطان کا ذکر تو کئی جگہ پر بار بار ہے, بلکہ صاحب کو کہنے لگے کہ میں نے کاؤنٹنگ کی تو پتا چلا ان کو اللہ کا ذکر کم ملا شیطان کا ذکر زیادہ ملا. اس لیے کہ واقعہ حقیقت یہ کہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا اتنا ہی بڑا ایک مرحلہ, مگر شیطان کی حقیقت کیا, ایکچوئل شیطان کیا, یہ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ بتایا گیا ہے. وہ سورہ صاحب میں اپنے موقع پہ اس کی تفصیل آج ہی سے شروع ہوگی اور یہ آیت جب آئے گی دوران تفصیل تو تفصیل بھی آ جائے گی. خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, نو چوائس. اور اس دنیا میں اللہ نے جو ہم کو بھیجا ہے تو ہمیں گمراہ کرنے والا شیطان بھی اللہ ہی نے ساتھ میں بھیجا, ہدایت دینے والی حجت خدا بھی آئیے لے کے, مطلب یہ کہ شیطان بھی اللہ ہی نے بھیجا. پھر اس دنیا میں اتنی اٹریکشن بھی اللہ ہی نے پیدا کی, یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم سے کہا جا رہا تو جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ, جاؤ اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ, جاؤ اور اپنے آپ کو میری نافرمانی سے بچاؤ. فارسی کا ایک شعر کہ کسی سے کہا جائے کہ دریا میں قدم رکھو اور پیر بھی گیلا نہ ہونے پائے تو یہ کیسے ممکن ہے. خدا بندہ ہمیں اس دنیا میں بھیج رہا اور پھر بھیج بھی اس طرح رہا ہے کہ ہمارے انگریڈینٹ میں انسان کو جو اللہ نے بنایا تو ایک تو اس کی وہ کیمسٹری ہے جو آپ کو ڈاکٹرز وغیرہ بتائیں گے, وہ ٹوٹل کتنے کا بنے گا ایک انسان, کیا چار پانچ ڈالر کا, دس ڈالر کا بنے گا, اتنا فاسفورس ہے, اتنا سوڈیم ہے, اتنا پوٹیشیم ہے, اتنا آئرن ہے, تو آپ جا کے دکان سے خریدے چار ڈالر پانچ ڈالر دس ڈالر ہماری قیمت ہوگی. لیکن جو اصل ہمارے اندر اللہ نے روح رکھی, اس روح کے جو حصے کر دیے جن میں سے ایک کا نام ہے نفس امارہ, جو ہمیں گناہوں کے لیے ہر وقت تبلیغ کرتا رہتا ہے, تلقین کرتا رہتا ہے, وہ بھی اللہ نے ہمارے انگریڈینٹ میں شامل کیا. اللہ نے ہماری انگریڈینٹ میں شیطان کو شامل کیا, ہمارے اندر کا شیطان, انر شیطان. تو خدا بندہ اتنی ساری چیزیں تو نے ایسی دے دی جس کی وجہ سے ہم گناہ کے راستے میں جاتے ہیں. دنیا کے اندر لذتیں, دنیا کی کشش, شیطان, خود ہمارے اندر انر شیطان. اور پھر کہہ رہا کہ تقوی سے کام لو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, میری فرما برداری کرو. تو اے خدا یہ کہتے, یہ ہمارے سوال ہوگا, پروردگار کہے گا اس کا جواب ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان میں تمہیں اتنی اسپرچل انرجی دی جائے گی اور اتنی زیادہ طاقت عطا کی جائے گی, روحانی طاقت, کہ پھر پورے 11 مہینے تم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو ڈوز بتایا گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ ہر دوا کا ڈوز ہوتا ہے, اس سے کم بھی لے تو نقصان دہ ہے, زیادہ بھی لے تو نقصان دہ ہے. تو جو ڈوز تمہیں بتایا گیا ہے اسپرچل انرجی کے حاصل کرنے کا, اس کو اتنا ہی حاصل کرو, اس میں غافل نہ ہو. رمضان ایسا نہ ہو کہ پتا چلے کہ افطار پارٹیوں کا مہینہ بن گیا. رمضان ایسا نہ ہو کہ آدمی کہے کہ مولانا پورا دن خاطر سے آیا, وہ نمالے پیٹ میں گئے, اب نہیں اٹھا جا رہا بستر سے, کون دعا افتتاح میں آئے اور کون مسن اعمال میں جائے اور کون تقاریر میں جائے, یہ سارا سال 11 مہینے کہنے کی باتیں ہیں. ماہ رمضان کسی نہ کسی طریقے سے آدمی جو اتنا بڑا اس کو اللہ نے رمضان کی شکل میں بینیفٹ دیا, وہ خطبہ آپ پڑھ لیجیے گا جو انٹرنیٹ پہ بھی آج کل ای میل کے ذریعے ہر ایک کو بھیج دیا گیا تھا, رمضان کے آخر, شعبان کے آخر آخر میں رسول خدا کا خطبہ, ویلکم ٹو رمضان, جس میں پیغمبر نے رمضان کی عظمتیں بتائی ہیں. لیکن اس دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, آج 3-4 تاریخیں گزر گئی, اسی طرح سے 28-29 رات آ جائے گی. لیکن یہ چانس اگر آپ مس کریں گے تو گویا پورے سال کا اپنا نقصان کریں گے. تبھی وہ حدیث سے امام ہے جو 29th رمضان کو سنائی جاتی ہے, کہ امام نے فرمایا جس نے رمضان کو ویسٹ کر دیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا, اب اس کے پاس پورا سال معافی کا کوئی چانس نہیں ہے, نہ توبہ قبول ہو سکتی ہے, نہ مغفرت ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ وہ حج پہ پہنچ جائے, سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں آ جائے, وہاں دوبارہ اس کو یہ چانس مل سکتا. لیکن ہمارا تجربہ یہ, ہمارا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ, کہ یہی دونوں موقعوں پہ شیطان یہ دونوں عبادتیں ہم سے ویسٹ کرا دیتا. جو 11 مہینے کی بات ہے کہ جی آرام کرنا, گھر سے نہیں نکلا جا رہا ہے, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, 11 مہینے کی باتیں, وہ رمضان میں بہانے لے کے آ جاتا ہے, اس کو مس کر دیتا ہے, جس کے نتیجے کے اندر باقی 11 مہینے جو اسپرچل پاور ہی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے, اس کی گاڑی کا فیول ٹینک خالی ہے, کتنے گاڑی چلے گی, دھکا دینے کے لیے آپ اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے. اور اسی طرح حج, حج بھی میرا ایکسپیرینس, لوگ حج ویسٹ کرتے ہیں, لوگ حج جائے کرتے ہیں, جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حج پر جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈزنی لینڈ وغیرہ کا چکر لگانے چلے گئے ہیں, گپے شپے لگ رہی ہیں, پیسے لگائے جا رہے ہیں, دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں, وہی ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو ٹورنٹو میں چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ایٹماسفیئر ہوتا ہے. یہاں تو پھر بھی آپ کے لیے
ٹائم کی ذرا شارٹیج ہوتی ہے, صبح سے شام تک آپ کو محنت کرنا, حج میں تو کچھ بھی نہیں کرنا, خالی بیٹھے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ خالی بیٹھنے کی لاجک پہ غور کیا جائے, کیوں اللہ نے اتنا خالی کیا ہے, ثواب کرانا ہے, دعائیں کرانا ہے, پورے کیریکٹر کو چینج کرنا ہے, پوری زندگی کے گناہوں کو دھلوانا ہے, وہاں جا کے دیکھیے کیا سافٹ ہے. لیکن ابھی نہیں, گھر سے حج اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے. ماہ رمضان کی ڈیلی کی دعاؤں میں آپ دیکھیے, ڈیلی کی دعا میں یہ ہے کہ اے خدا ہمیں حجاج بیت کل حرام اپنے گھر کے حاجیوں میں شامل فرما. اور قرآن کریم کی جو آیتیں آپ مسلسل سن رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان لانے والے روزے رکھو, جہاں میں روزے کی آیتیں ختم ہوئی وہیں سے حج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. حج اور روزہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. سگے ایمان کی حدیث تو آپ نے سن لی جس نے رمضان مس کر دیا, اس کے بعد کوئی اور چانس نہیں ہے سوائے حج کے. تو یہ ریویلنٹ ٹاپک نہیں ہے, لیکن ابھی ذرا ٹو ارلی ہے, ابھی تو بات ہو رہی. ایک حج کو میں نے دیکھا, اللہ نے ہمیں گولڈن اپرچونیٹی دی, اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے ریمیننگ زندگی میں شیطان سے اسٹرگل کرنے کا طریقہ ہمیں حج دیا. ویسٹ کر دیتے لوگ, ایسا لگتا کہ ٹورنٹو کافی نہیں ہے ان کے لیے باتیں کرنے اور گپ شپ کرنے اور شاپنگ کرنے کے لیے, اور اسی طرح سے رمضان کو ضائع کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس ایک عجیب بات, ہمارا اور امام کا کیریکٹر دونوں میں ایک عجیب کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا. ماہ مبارک میں رمضان آنے سے پہلے اکثر جگہ لوگ اندرونی طور پر انر سے ڈر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پورا مہینہ رمضان کا مہینہ کافی کرنا ہے, یہاں جانا, وہاں حساب آتی میں جانا, اعمال میں آنا. اور جیسے جیسے آخری تاریخیں آتی ہیں خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ بڑا دس روزے ہو گئے, ون تھرڈ رمضان کو ختم ہی ہو گیا ہے, الحمدللہ 20 روزے ہو گئے, اب تو خالی آخری 10 دن رہ گئے ہیں, الحمدللہ یہ تو لاسٹ ویک آ گیا. یہ لاسٹ شریعت میں تو ایک ہی لفظ ہے, لاسٹ فرائیڈے جمعہ البضحیٰ. لوگ پورے ہفتے کام کرتے ہیں, یہ لاسٹ منڈے ہے, اب اگلا ویک منڈے تو رمضان ہوگا نہیں, یہ لاسٹ ٹیوزڈے ہے. تو جیسے جیسے شعبان کی آخری تاریخیں آتی ہیں, یعنی رمضان قریب آتا, مومن ڈرنے لگتا, پورا مہینہ فاقرے کا مہینہ, نیند بھی کم ہو جائے گی, غذا بھی کم ہو جائے گی, اور جیسے جیسے آخری تاریخیں آتی مومن خوش ہونے لگتا ہے کہ بھائی اب رمضان تھوڑا سا بچا ہے. آئمہ طاہرین کے ہمیں بالکل الٹا نظر آتا ہے, رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے اس طرح سے رمضان کو ویلکم کیا جاتا, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ماں جیسے کوئی عید کا انتظار کر رہا ہے, ہر ایک سے کہتے ہیں بھائی مبارک ہو رمضان آ رہا ہے, بھائی خوش قسمت ہو رمضان آ رہا ہے. اس طرح سے رمضان کا انتظار امام کے گھر میں ہوتا جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں عید کا انتظار ہوتا. اور جیسے جیسے رمضان کی تاریخیں ختم ہوتی ہیں, امام رونے لگتے ہیں, امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, امام کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ کا اتنا اہم مہینہ. دعائے ودائے رمضان, ایک دعا ہے رمضان کو الوداع کہنے کی, اس میں آپ دیکھیں کس طرح امام رو رہے کے کہہ رہے ہیں کہ آئے اللہ کے مہینے خدا حافظ, آئے اللہ کے مہینے میں تجھے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہہ رہا ہوں. امام بار بار کہتے ہیں ارے 20 دن گزر گئے, خالی 10 دن رہ گئے رحمتوں اور برکتوں کے, ارے خالی 1 ویک رہ گئے رحمتوں اور برکتوں کا, ارے آج لاسٹ منڈے ہے رحمتوں اور برکتوں کا, نیکسٹ منڈے آئے گا تو اتنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ملیں گی, ارے آج لاسٹ وینس ڈے ہے رحمت اور برکت کا. امام آخری رمضان میں روتے ہیں یہ تصور کر کے کہ رمضان ختم ہو رہا, شروع رمضان میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے سے عید منا رہے ہیں. اب آپ رمضان کے شروع میں بڑے گھبرائے گھبرائے بڑے بوکھلائے ہوتے ہیں, آخری رمضان میں بڑے خوش نظر آتے ہیں, کیونکہ ہمیں رمضان کی ویلیو کا اندازہ نہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہم کو دے رہا ہے. ہم اس اندھے کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ میں اگر سونا بھی رکھ دو تو اس کو پتا ہی نہیں چلے گا یہ سونا ہے یا پیتل ہے, اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ بھی رکھ دو تو اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہیرے اور جواہرات رکھے گئے ہیں یا سنسر اور پتھر رکھے گئے ہیں. ماہ مبارک کہ رمضان ویسٹ کرنے کا مہینہ نہیں, پہلے تو لاسٹ 11 منتھ کے جتنے گنا جتنی خرابیاں آپ کی روح کے اوپر جتنی برائیاں آئی ہیں ان سب سے دھو دھو کے صاف کرنا ہے. روزہ وہی دھونے کا ہمارے کلیننگ پروسیس, یہ دعائیں کہنا وہی کلیننگ پروسیس ہے, یہ تفسیر قرآن سننا وہی کلیننگ پروسیس ہے, اور دوسری جانب اتنی انرجی حاصل کرنا ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہ مک جیگرنگ کے ذریعے شیطان آپ کو بہکا سکے, نہ کھانے کے ذریعے سے شیطان بہکا سکے, نہ کسی مومن کے غیبت اور توہین کے ذریعے شیطان بہکا سکے, نہ ہی اس کنٹریٹو دنیا کے اندر گناہوں کے ذریعے سے شیطان آپ کو اپنے راستے پہ لے جائے. ماہ مبارک رمضان اپنے آپ کو اتنا پاک اور پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے, لیکن لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی یہ خصوصیات جو میں نے بتائی یہ تو ہر دور کے مومن کے لیے آخری زمانے کے مومن کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ ہم سے پہلے کے جو مومن تھے 100 سال پہلے 200 سال پہلے 400 سال پہلے وہ جو شیطان کے کامن ویپن یا ٹول ہیں بہکانے کے لیے, ہمیں نمازوں سے غافل کر دیتا ہے, ہمیں صدقے اور خیرات سے غافل کر دیتا ہے, ہمیں گناہوں کی جانب لے جاتا, ہمیں مس گیدرنگ کی جانب لے جاتا, یہ ہر دور کے مومن سے شیطان اپنے ٹول اپلائی کیے. آخری زمانے کا مومن جو ہے نا اس کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ شیطان کی ہیلپ کرنے کے لیے دجال بھی اس کے ساتھ آ رہا, اور دجال جو ہے اس کا تو صرف ایک ہی پرپز ہے کہ کیسے مومن کو اس کے ایمان سے محروم کیا جائے. دجال کا کام ہے کیسے مومن کو, آخری زمانے کے مومن کو ایسا بے ایمان کر دیا جائے کہ وہ پھر زمانے کے ایمان کی بھی مدد نہ کر سکے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لے. اس لیے آخری زمانے کے مومن سے کہا گیا تمہیں ایک وقت میں 2 فرنٹس کے اوپر لڑنا. تم سے پہلے شیطان تھا, ہمارے دادا ہمارے پردادا وہ شیطان نہیں تھے, ان کے زمانے میں خالی شیطان تھا جس سے ان کو مقابلہ کرتا تھا. تمہیں خالی شیطان سے مقابلہ نہیں کرنا, شیطان سے بھی اور دجال سے بھی. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, یہ حدیث کا مذاق نہیں ہو رہا, البتہ پورا ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہا ہوں, ٹائم کم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اسپیڈ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ٹائم بھاگا جا رہا ہے. کہ اس سے پہلے جو صاحبان ایمان ہوتے ہمارے بزرگ, ہمارے باپ دادا پر دادا پکڑ دادا لکڑ دادا اکڑ دادا پکڑ دادا جو بھی تھے, وہ شیطان کے لیے بڑا خطرہ تھا. مگر ماہ مبارک رمضان میں تو شیطان قید کر دیا جاتا, پھر بھی وہ شیطان سے بچتے تھے. دجال کبھی قید نہیں کیا جاتا. کوئی روایت آپ مجھے دکھا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ دجال کو رمضان میں قید کر دیا جائے گا یا دجال کو جو ہے شب قدر میں قید کر دیا جائے گا. تو وہ جو تھے ان کے لیے اللہ نے رمضان رکھا, اور شیطان جو مسلائز کر سکتا اس کو جیل میں ڈال کے اور ان کو فیسلٹی دے دی ہمارے بزرگوں کو. ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایسا بڑا خطرہ ہے دجال, جو کبھی قید میں بھی نہیں ہوتا, وہ آخری وقت میں ہمیں بہت زیادہ بہکائے گا. چنانچہ جہاں پہ ہمیں خاص طور پہ غور کرنا کہ ماہ رمضان میں ہم سے کوئی ایسی ٹیکنیکل مسٹیک نہ ہونے پائے کہ رمضان کے بینیفٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, نمبر ون. نمبر ٹو, اور کوئی ایسی ٹیکنیکل مسٹیک نہ ہونے پائے کہ دجال ہمارے ایمان کو ختم کر دے. اس لیے قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے میں نے سورہ مبارک کا احتساب کو چوز کیا. سورہ مبارک کا احتساب قرآن کریم کا, حالانکہ ماہ رمضان میں جس سورہ کی تفسیر کی جائے وہ اپنی جگہ مومن کے لیے بینیفٹ, مگر سورہ احتساب قرآن کریم کا بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی امپورٹینٹ سورہ. اس میں انٹرسٹ بھی بہت ہے, ویسے تو پورا قرآن انٹرسٹنگ ہے لیکن اس کا اسٹائل, اس پورے سورے کا اسٹائل اللہ نے ایسا رکھا. جب آپ ریگولر سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, اور ساتھ میں انفارمیٹیو بھی بہت زیادہ. اور خاص طور پر یہ جملہ بھی سن لیجیے, سب کی ڈیٹیل آئی, کہ جن ٹاپکس کو سورہ ساتھ میں اللہ نے ٹچ کیا پورے قرآن کے کسی سورے میں ریپیٹ نہیں ہوئے. بنا قرآن کے اندر اسپیشلی جو انبیاء کی اسٹوریز ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. آدم کا واقعہ کتنی جگہ آیا, نوح کتنی جگہ آئے, ابراہیم کتنی جگہ آئے, موسیٰ کتنی جگہ آئے, سورہ کاف کا اسپیشل ایک ٹاپک. جو چیز اس میں آئی نہ اس سے پہلے قرآن میں آئی, نہ اس کے بعد قرآن میں آئی, یہ سورہ کی بہت ہی خاص کیریکٹرسٹک اور بہت ہی امپورٹینٹ بھی انفارمیٹیو ہے, انٹرسٹنگ ہے, بہت انفارمیٹیو اور بہت ہی امپورٹینٹ. امپورٹینٹ ان معنوں میں ہے کہ جو میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا کہ ہمیں قرآن میں ہر پرابلم کا سولوشن ملا, صحت کا سولوشن اور اولاد کا, وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن دجال سے پروٹیکشن کے لیے پورے قرآن میں ہمیں صرف اور صرف سورہ صاحب ملا. یہ سورہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 18 ہے, اور پارا نمبر 15 کے اینڈ میں ہے اور 16 کے شروع میں, دو پاروں میں ہے یہ سورہ. پارا 15 اس کا آخری آدھا حصہ, اور پارا 16 وہ بھی سورہ صاحب. سورہ نمبر 18 اس میں آئے ہیں 110, البتہ بسم اللہ کو کاؤنٹنگ ملے تو 111 آئے ہیں. اور یہ سورہ کاف مکے میں نازل ہوا, اور بہت ہی امپورٹنٹ اسپیس پر, یعنی جو اس کا فائدہ ہے کہ یہ دجال سے ہم کو بچائے گا وہ اپنی جگہ پر. لیکن جس وقت یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اس وقت مکے کے مسلمانوں کی کنڈیشن مور اور لیس ایسی جیسی آج کل مسلمانوں کی کنڈیشن ہے, وہ ابھی میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس سورے میں پہلی تقریر دوسری تقریر میں ایک بات کہی تھی, آج اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آل دو قرآن جو ہے وہ دعا تعویز کی کتاب نہیں. قرآن آیا ہماری پریکٹیکل گائیڈنس کے لیے, لیکن ساتھ میں بونس میں قرآن کریم یہ اپنے بینیفٹ بتائے ہیں کہ ہم تمہارے ڈیلی لائف کے پرابلم بھی سالو کیا کرتے ہیں. سورہ کہا اصل میں تو آیا ہے ہمیں گائڈ کرنے کے لیے کہ کیسے شیطان سے بچو. اور یہ جو 21st century میں اسلام کی حالت ہو گئی ہے, اس کی ابھی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں, 21st century میں جو اسلام کی حالت ہو گئی, یہ اس موقع پر اپنے آپ کو کیسے سروائو کرو. دجال تو جو آئے گا تب آئے گا, لیکن اس وقت بھی جو ہماری کنڈیشن آیا اس کے لیے, لیکن ساتھ میں سورے کے اور کئی بینیفٹ بتائے گئے. خاص طور پر پہلی حدیث تو ہم کو یہی ملتی کہ جب وہی شیخ تبرسی جن کا واقعہ میں اس سال ربیع الاول کے اجرے میں پڑھ کے گیا, جو زندہ دفن کر دیے گئے قبر میں, اللہ سے منت مانگی, پھر جب وہ قبر سے نکلے تو انہوں نے تفسیر قرآن لکھی, جو ون آف دا بیسٹ, یا یہ کہیے کہ بیسٹ تفسیر قرآن ہے امن شیعہ. اس کے اندر شیخ تبرسی پیغمبر اسلام کی حدیث نقل کی ہے کہ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ قرآن کریم کا وہ کون سا سورہ کہ جب اللہ نے اسے نازل کیا تھا تو نارمل طریقے سے نہیں آیا تھا, کیونکہ جبرائیل سورہ لے کے آ گئے, بلکہ جب وہ سورہ آسمان سے بھیجا جا رہا تھا تو 70,000 فرشتے سورے کے ساتھ میں آ رہے, اور وہ سورہ اتنا نورانی تھا کہ پورے زمین اور آسمان اس کی روشنی سے جگمگا اٹھے تھے. ہم اور آپ اپنی نیکی آئی سے نور خدا کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ کا رسول خود ایک معصوم حجت خدا فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہو رہا, تو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ سورے کے ساتھ جبرائیل لے کے نہیں آ رہے, جبرائیل تو آ ہی رہے, 70,000 ملائکہ جبرائیل کے ساتھ ساتھ یہ سورہ لے کے آ رہے ہیں, پورا آسمان اور پوری زمین اس کے نور سے, اس سورے کے نور سے جگمگا رہی ہے. کیا میں بتاؤں کون سا سورہ؟ اصحاب رسول بے چین ہوگا, قرآن کریم کے کتنے سورے نازل ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس طرح سے رسول اللہ کسی سورے کی فضیلت نہیں بتائی گئی. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا سورہ؟ پیغمبر نے فرمایا وہ سورہ کہف. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سورہ وہ کہ اگر کوئی آدمی اس سورے کو ہفتے میں ایک دن پڑھے, اس طریقے کی جمعے کو, تو یہ سورہ 8 دن پر فرائیڈے ٹو فرائیڈے اسے گناہوں سے بچانے والا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود یہ چاہتا ہے کہ گناہ نہ کرے, وہ پسند نہیں کرتا گناہ, لیکن اسے ہو جاتے ہیں گناہ, وہ اس وقت ریزسٹ نہیں کر پاتا ہے کہ جہاں پہ گناہ کی محفل آ گئی, بعد میں اپنے آپ کو ذرا کنڈم بھی کرتا ہے کہ کیوں مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. لیکن نیکسٹ ٹائم پھر یہ ہوتا, آدمی جس کی اپنی دل پاور ذرا کمزور ہوتی, کہا کہ یہ پورا وہ پورا کہ اگر ایک دن پڑھو گے ہفتے میں تو نیکسٹ وہی دن آنے تک 8 دن تک یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا, یہ پورا تمہیں جنت سے لے جائے گا. جو ہفتے میں ایک دن اس پورے کی تلاوت کرتا جب وہ مرے گا تو شہید کی موت پائے گا, جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جب قیامت کے میدان میں اللہ لائنیں بنائے گا کہ یہ گروپ یہاں, یہ گروپ وہاں, وہ گروپ وہاں, اسے شہیدوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا, اور جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ شہیدوں کے رینک میں جنت میں داخل ہوگا. پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا, یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ کہ یہ پورا ہمیں گناہ سے پروٹیکٹ کرے گا, بشر کے ایک آدمی میں خود یہ دل ہو گناہ سے بچنے کی, لیکن اتنی پاور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکے. اور ساتھ میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف 8 دن تک آدمی کو فتنوں سے بچاتا, گناہ کے اگر آپ نے آج یہ سورہ پڑھا, آج مثلا سنڈے, تو نیکسٹ سنڈے تک یہ فتنوں سے بچائے گا, پھر نیکسٹ سنڈے پڑھیے تو اس کے بعد ہفتے میں ایک بار اس کا پڑھنا, 8 دن کے فتنوں سے بچاتا ہے. یہ بھی رسول ہی کا جملہ, ایون پیغمبر کا جملہ, ایون دجال کا فتنہ جو ورلڈ ہسٹری کا سب سے بڑا فتنہ, اس سے بھی یہی سورہ تمہیں بچائے گا. یہ بھی پیغمبر کی حدیث, یہ سورہ کی آخری آیت, بہت امپورٹنٹ آیت. جب میں نے کہا نا کہ پورے اسلام کے ذریعے کیپسول میں بنتی ہے تو وہ آخری آیت بنتی, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اگر اس کو سوتے میں موت آ جائے تو سیدھا جنت جائے ڈائریکٹ بغیر کسی بیچ کے مرحلے, تو سونے سے پہلے یہ آخری آیت, آیت نمبر 111 کی تلاوت کر کے سویا کر. اچھا اس کا ایک سائز کا بینیفٹ تو ہے, الارم کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہے چاہے رات کے 2 بجے مجھے اٹھنا ہے, یہ آیت پڑھے اور یہ ارادہ کرے کہ 2 بجے اٹھوں تو 2 بجے آپ کھل جائے, اور 4 بجے اٹھنا ہے یہ آیت کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ اس ٹائم پہ اٹھنا, اگر کوئی آدمی کسی خاص وقت پر بیدار ہونا چاہے تو آخری آیت کی تلاوت کرے اور اس وقت کا اپنے دل میں خیال لائے. مگر اس کے بعد ہمارے پاس صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان آتا کہ امام فرماتے جب تک اس کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا. اب یہ پورے سورے کی بات ہوئی تھی, اب خالی آخری آیت کی تین فضیلتیں آ رہی ہیں. تیسری فضیلت کہا کہ اگر کوئی اس کی آخری آیت کی تلاوت کرتا اور پھر اس پر لکھتا تو اس کے جسم سے لے کے خانہ کعبہ تک ایک نور کی شعا کا سلسلہ اللہ باندھ دیتا. ایک نور کی ایک لکیر, نور کی ایک شعا, نور کی ایک لائٹ روز ہے جو اس کے جسم سے خانہ کعبہ تک جاتی ہے. یہ سارے راستے ہو رہا ہے مگر ایسا لکھا جائے گا جیسے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے. وضو کر کے تو ساری رات عبادت کا ثواب ہے لیکن ترنت کی عبادت, اور یہ آیت پڑھ کے سو تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے لیکن جیسے خانہ خدا کے اندر عبادت کر رہے ہیں. اس نور کی روشنی, لیکن بہت ساری لائٹ ایسی ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. ہیومن آئی جو ہے نا بہت لمیٹڈ ہے اس کی وہ رینج. ہم جو ہے وہ جو الٹرا وائلٹ ہے یا انفرا ریڈ ہم نہیں دیکھ سکتے. بلی دیکھ لیتی, کتا دیکھ لیتا, کچھ جانور دیکھ لیتے. نور کی ایک چوہا ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن وہ ہمارے جسم سے خانہ کعبہ تک. اچھا امام کے صحابی نعوذ باللہ بے وقوف ہوتے تھے نہ احمق ہوتے تھے, نہ ہی یہ کہ جو امام نے کہا تو سوال بھی نہیں کرتے, سوال کرتے, اعتراض نہیں کرتے تھے, کریٹیسائز نہیں کرتے تھے لیکن سوال ضرور کرتے تھے. مولا اور اگر کوئی آدمی خود خانہ خدا ہی میں سو رہا تو اس کو تو پھر یہ نور کی شعا کی ضرورت نہیں رہی نا. امام نے کہا نہیں, اگر کوئی خانہ خدا میں سوتے وقت یعنی مکے میں جب آپ جائیں گے, ماشاء اللہ بہت سے لوگ ابھی اس سال حج پہ جا رہے ہیں, وہاں بھی اگر آپ کو سویا اور یہ آئے پڑے تو یہ آئے اس سے نور کی شعا نکلے گی جو اس کے بدن کے بیت المامور سے جو سیونت آسمان کا خانہ کعبہ جو اصلی خانہ کعبہ ہے. یہ تو کاپی ہے دنیا والا کعبہ. اصلی خانہ کعبہ تک اس کا سلسلہ ملا دے گی اور اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے وہ ساتویں آسمان پر جنت سے ملے ہوئے خانہ خدا میں عبادت کر رہا ہے. یہ آخری آیت کا فائدہ ہے. یہ آخری آیت ویسے بہت سے لوگ سوچے وقت ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی آیت. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی. آخری آیت کو ڈھونڈنا یا سرچ کرنا بہت آسان. قرآن کھولیے گا سورہ مریم سے پہلے والی آیت, یہ آخری والی آیت جس میں عقیدہ توحید بھی جمع ہے, جس میں عقیدہ رسالت و امامت بھی جمع ہے, جس میں عقیدہ آخرت بھی جمع ہے, جس میں عمل صالح اور نیک کام کی اہمیت بھی جمع ہے. لیکن آج اس مختصر کی تفصیل میں اس کی تفصیل نہیں آ رہی, فائدہ آ رہا ہے. اس کے بعد امام معصوم کی دو حدیثیں سن لیجیے, ہم اس پورے میں انٹر ہو جائے. پہلی حدیث یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس پورے کی آخری دس آیتیں بائی ہارٹ یاد کرے, پورے سورے کی بات ہو گئی اس کی تلاوت کا ثواب, جنتی ہے, شہید ہے, گناہوں سے بچا ہوا ہے, فتنے سے محفوظ ہے. آخری آیت کے فائدے کہ جس وقت اٹھنا چاہے اٹھ جائے گا, دنیا میں رہ کے خانہ کعبہ کی عبادت کا ثواب پا رہا ہوگا. اور اب دس آیت لاسٹ ٹین آیات جو اس کو بائی ہارٹ یاد کرے گا جب تک جان دنیا میں آئے گا وہ سب کو نقصان پہنچائے گا, اس مومن کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اب یہ تو عمر سورے کے ڈائریکٹ اسپرچل بینیفٹ, لیکن سائڈ میں ایک بینیفٹ اور بتایا جس کو میں بونس کا بینیفٹ کہہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس غربت رہتی ہے, جاب اس کا ٹھیک نہیں ہے, بزنس اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا, یا قرضے اس آدمی میں رہتے ہیں وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے قرضے ادا نہیں ہو رہے, یا نمبر تین یہ ہے کہ دشمنوں کا حسد بری نگاہ لگ جاتی ہے, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ جادو کرتے ہیں, لوگ گھر میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں, یا جس کی بیٹی کی شادی نہ ہوتی. یہ چار بینیفٹ امام نے سورہ کہف کے الگ سے بتایا. لیکن وہ کس طرح کہ اس سورے کو کاغذ پہ لکھو, شیشے کی بوتل میں رکھو اور اس کے بعد یہ اپنے گھر کی کسی جگہ حفاظت کے ساتھ رکھ دو. یہ گھر انشاءاللہ فاقے سے محفوظ رہے گا, قرضوں سے محفوظ رہے گا, دشمنوں کی نظر بد اور حسد سے محفوظ رہے گا, اور بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کو کوئی پرابلم اس گھر میں نہیں پہچانے پائے گا. تو اصلی فائدے اپنی جگہ جو اسپرچل فائدے ہمیں جنتی بناتے ہیں, ہمیں متقی بناتے ہیں, ہمیں گناہوں سے دور کرتے ہیں, ہمیں دجال کے مقابلے میں پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ اور دنیاوی فائدے بھی. یہ پورا ہے کہاوت. اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل اسٹارٹ کروں, ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو آج سچت نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری, وہ یہ کہ مکے میں جب اسلام آیا یعنی ذرا بہت صاف صاف آج مزید پڑھی ہو جائیے کہ آپ کو کم سے کم ٹائم میں میں یہ میسج کمپلیٹ کر کے دینا چاہتا ہوں. جب شروع میں اسلام آیا تو کفار مکہ نے اسلام کو رزسٹ تو کیا, اپوز تو کیا, لیکن اس کے کئی سٹیجز تھے. اس کے اندر پہلا تو یہ تھا کہ خالی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, ہر پیغمبر کو شاعر اور شاعر کہتے تھے, ایک انداز سے میڈیا پروپیگنڈا. لیکن جب پانچ سال بعد دیکھا کہ اسلام تو بڑا سیریس ہو رہا بڑھتا جا رہا, تو اب انہوں نے دو چیزیں کر دی. نمبر ایک تو میڈیا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف, دوسرا ٹارچر بھی شروع کیا, فزیکل ٹارچر. شروع میں بہت لائٹ لیا تھا اس کو کہ کچھ بچوں کا کھیل ہے, کچھ غلام ہیں, کچھ عورتیں ہیں, دو چار چھ مہینے ادھر ادھر بھٹکے ہی آخر واپس آ جائیں گے ہمارے پاس. جنہیں میں نے بہت شور کر دیا اس لیے کہ اردو کا اس زمانے کا میڈیا پروپیگنڈا بھی تو چھوٹی چیز نہیں تھی. لیکن پہلا اسٹیج تھا میڈیا پروپیگنڈا, میڈیا واپ, اس کے ذریعے سے اسلام کو روکا گیا. اگر ناکام ہوئے تو سیکنڈ اسٹیج ہوا اعلان نبوت کے پانچویں سال, فزیکل طور پر. یہ پورا عین اس وقت نازل ہوا جب مسلمان یہ دو کرائسس سے گزر رہے ہیں. ایک طرف میڈیا واپ, مکے کے جس بازار میں جاؤ, جس گلی میں جاؤ, جس گھر میں جاؤ, اگینسٹ اسلام آباد ہو رہی, اور دوسری جانب مکے کے سرداروں نے فزیکل طور سے شروع کر دیا. مزید ڈیٹیل کل آئے گی, اس لیے کہ آج اتنا وقت نہیں. تو مسلمان ایک دم ڈبل پریشر میں آ گئے کہ ایک طرف سے فزیکل اٹیک بھی ہو رہا ہے, ایک طرف سے یہ سائیکولوجیکل اٹیک بھی کیا جا رہا. مور اور لیس جو آج مسلمانوں کی دنیا میں حالت, اور پھر ایک تیسرا اٹیک اور ہوا, وہ یہ کہ قریش مکہ نے ایک اسپیشل میٹنگ کی کہ یہ دیکھو ہم نے فزیکل ٹارچر بھی شروع کر دیا, دیکھو ہم اتنا زیادہ میڈیا وار ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, پھر بھی یہ پھیل رہا. کہ بہت لمبی جو عام کوئی اور جگہ ٹورنٹو نہ ہوتا, کوئی اور علاقہ ہوتا جہاں لوگ کہتے مولانا گھنٹے بھر کی تفصیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں تفصیل کے ساتھ بتاتا, لیکن یہاں تو خیر کہنا بھی آپ سے دیتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں ایک گھنٹے میں آتا آپ کے لیے میں نے ایک منٹ پھینکا, پھر بھی قریش کا اسلام پھیل رہا, پھر بھی نہیں رک رہا. کتنا اٹریکشن, کیا اسلام میں اٹریکشن ہے کہ لوگ کوڑے کھا رہے ہیں اور ٹارچر برداشت کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان ہو رہے ہیں. اٹریکشن کیا ہے کہ اتنی زبردست سیریا وار اسلام کے خلاف ہے پھر بھی, تو کہا کہ تیسری چیز اسلام نے بہت بڑی, اور وہ یہ کہ اسلام جو ہے نا ریزننگ کا مذہب, لاجک کا مذہب, وہ عقل انسانی کو ایڈریس کرتا ہے اور عقل کو اپیل کرتا ہے. وہ خالی جھوٹی ادھر ادھر کی باتیں نہیں. کہا کہ پھر ہم میڈیا وار کے ذریعے اسلام کو روک رہے ہیں, ہم فزیکل ٹارچر کے ذریعے روک رہے ہیں, لیکن یہ اسلام عقل ریزن نالج یہ جو اپیل کر رہا ہے انسان, اس کو ہم کیسے روکے؟ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس زمانے میں عربوں میں ایک مثال تھی یہودی علماء کا, وہ ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, کیونکہ یہ تو جاہل بدو تھے. اونٹ اور اونٹنی کا فرق ان کو پتا نہیں, بدھ اور جمعے کا فرق ان کو پتا نہیں, تو بالکل جاہل بدو طاقت استعمال کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں فزیکل طور سے. میڈیا وار لڑ سکتے ہیں, جھوٹے الزامات مذاق اڑانا وہ کر رہے ہیں, لیکن نالج تو کچھ نہیں. ارے اس زمانے میں ایک امیج بنا ہوا ہے کہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ علم میں بہت آگے, سونا سے باقاعدہ ڈیلیگیشن قریش مکہ کا بنا اور کہا کہ یہ باقی دو کام تو ہم کر لیں گے, میڈیا وار فزیکل طور سے, لیکن نالج وار جو ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے. تم جاؤ یہودی علماء سے کانٹیکٹ کرو, ان سے کہو کہ ہمیں کچھ ایسی اکیڈمک اور نالج والی باتیں بتائیں جس سے ہم اسلام کو ختم کر سکیں. تین آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن گیا, نظر ابن حارث, اقبال ابن معید, آف ابن وائد, اور اسے کہا کہ تمہیں جا کے یہودی علماء سے کچھ ایسا میٹر لے کے آنا. ہم یہ لوگ چلے یہاں سے. ایک روایت یہ ہے کہ مدینے گئے, وہ بہت اس زمانے میں کرسچن علماء کا گھر تھا سینٹر, اور ایک یہ کہ نجران گئے, نجران کرسچن کا تھا اور وہ جوس کا تھا. لیکن زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ لوگ مدینے گئے, یہودی علماء سے ملاقات کی. یہودی اچھا ایسے دو ڈیلیگیشن گئے تھے, یہ پہلا سب سے پہلا یہ گیا. یہودی علماء نے کہا کہ اچھا ہاں تو تمہارے یہاں یہ پرابلم پیدا ہوا, اچھا ہم تمہیں چار سوال دیتے ہیں. یہ چار سوال ایسے ہیں کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہو. اس لیے کہ یہ خاص کیا کہتے ہیں وہ ڈیوائن نالج ہے, یہ وہ خاص علم ہے جو تورات میں بھی نہیں ہے, جو تورات سے ہڈن کچھ کتابیں علماء نے اپنے لیے رکھی. یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جنرل پبلک کو پڑھنے کے لیے تورات تھی, اور تورات کے کچھ سیکشن تھے جو ہڈن کر دیے تھے عام یہودیوں کو, خالی علماء کی نالج میں, کیا اس میں سے ہم تم کو دیتے ہیں؟ یہ چار سوال ہے, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. 100% شیور ہے کہ رسول سچے رسول تو ہے نہیں, تو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. بلکہ اگر سچا رسول بھی ہوا یہ تو تین کا جواب دے گا, چوتھے کا جواب نہیں دے گا. سنا جی یہ مدینے سے یہ چار سوالات لے کے آئے, جو سمجھئے کہ آج کل اسلام پر ایک اٹیک ہوتا ہے نا سائنس کے ذریعے سے, پھر وہ یہ گانے کے سچے بینیفٹ بتائے گئے کہ ہاسپٹل میں گانے سے علاج شروع ہو رہا, اسلام کیوں اس کو حرام کر رہا ہے؟ شراب کے بہت سارے بینیفٹ آج کل سائنسدان کہیں سے گھوم گھوم کے نکال کے بتا رہے ہیں کہ جس میں سے اچھے بینیفٹ اسلام میں کیوں حرام. خاص طور پر اسٹمک کے پرابلم, گیسٹرک پرابلم اور ہارٹ وغیرہ کے پرابلم, پتا نہیں کس سے فائدے. تو یہ بھی ایک ہٹ ہے, میرے پاس سائن نہیں ہے, اس میں بہت گھومنے طریقے سے بات کر رہا ہوں. فزیکل ٹارچر اور میڈیا وار مچھلی والے لڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ایک علم کے ذریعے سے سائنس کے ذریعے سے اٹیک ہوا, وہ یہودیوں سے سوالات آنے لگے مکہ. اب یہ چار سوالات, نظر ابن حارث, عقبہ ابن معید, آس ابن وائل, یہ چار سوال لے کے ابو جہل کے پاس گئے. فوراً میٹنگ بلائیں گے اور پھر یہ سب اٹھ کے پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس, اور کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ہم اس کو سچا رسول مانے جب وہ ان چار سوالوں کا جواب دیں. اجب اس میں خاص بات یہ کہ چار سوال کیے گئے, یا تو آدمی چاروں کا جواب نہ دے, چاروں کا دے دے. لیکن یہودیوں نے بہت فیچر بات بتائی کہ سچا رسول تین کا جواب دے گا, چوتھے کا نہیں دے گا. پھر پوچھا گیا کہ حضرت ابو طالب نے کہا نو پرابلم, آؤ میرے پاس چلو, میرا بھتیجا سچا رسول ہے, جو تم کہہ رہے ہو تم کو جواب دے گا رسول کے پاس گیا. اور کہا کہ اب تک جو ہم اسلام کی مخالفت کر رہے تھے وہ اپنی جگہ, اب یہ ہمارے پاس بس یہ ایک آخری اسٹیج ہے, اس میں آپ جواب دے دیجیے, ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. یہ بتائیے کہ وہ کون سی اسٹوری کہ کچھ نوجوان تھے اور وہ ایمان لے آئے تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور پھر سو گئے اور پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلا, اور ان کے ساتھ ایک غیر انسان بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہا, یہ اسٹوری ہم کو بتائیے تو ہم کو یقین آئے گا. اور دوسرا یہ کہ تورات یہودی کہ ماہ مبارک کے رمضان جو ہے نا, یہی تاریخ ہے جب تورات نازل ہوئی, اسی رمضان کے شروع میں تورات نازل ہوئی ہے, بیچ میں انجیل نازل ہوئی ہے, پھر زبور آئی ہے, اور 23 رمضان کو قرآن, چاروں بڑی کتابیں اسی مہینے میں آئی. یہ تورات کے نزول کی تاریخ ہے جس میں ہماری تقریر ختم ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہ تورات موسیٰ پہ آئی, اس سے بڑا نبی, آپ بھی کہتے ہیں آپ کا قرآن بھی موسیٰ کو پیش کر رہا, یہ بتائیے وہ کون تھا جو موسیٰ سے بھی بڑا تھا اور موسیٰ کو اس کا شاگرد بنایا گیا, اس کا قصہ کیا؟ اور ہمارا تیسرا سوال یہ کہ وہ کون بادشاہ تھا جو مشرق میں بھی گیا مغرب میں بھی گیا اور اس نے انسانوں کو بچانے کے لیے دیوار بنائی؟ اور چوتھا سوال یہ کہ یہ بتائیے روح کیا؟ اور پہلے دلیل کے لے لیا کہ سچا رسول ہے تو پہلے سوال کا جواب دے دے گا, بتا دے گا کون نوجوان کے دوست ہو گئے, دوسرے کا جواب دے گا موسیٰ کس کے شاگرد بنے, تیسرے کا جواب دے دے گا کہ مشرق میں جانے والا مغرب میں جانے والا دیوار بنانے والا کون, چوتھے کا جواب دے دے گا. اور ایسا ہی ہوا, چوتھے کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آ گئی, یا فلون کا ان روح خود روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ لوگ تجھ سے آ کے سوال کرتے روح کے بارے میں, کہتے روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں, یہ امر رب ہے تمہیں بہت کم علم دیا گیا. اور پہلے تین سوالوں کے لیے قرآن کریم کا سورہ صحف نازل ہوا کہ تم نے تین سوال کے, تینوں سوالوں کا اس کے اندر جواب آ رہا, اور تینوں سوالوں کا جواب اسی لفظ سے شروع ہو رہا ہے ویس الونکا, جو چوتھا جواب تھا روح کے بارے میں, یس الونکا نیرو, یس الونکا انزل کرنا ہے, یس الونکا نفاذ کام, یہ سورہ کام ان تین سوالوں کے جواب میں آیا جو قریش مکہ ہے یہودا نے مدینہ سے خاص طور پر منگوائے تھے, ایکسپورٹ کیے, امپورٹ کیے تھے تاکہ اسلام کو علمی اعتبار سے شکست دی جائے. مگر اسلام نے ان سوالوں کا جواب تو دیا, پھر قریش کی اپنی پلاننگ کو ری الٹا کر دیا اور انہی تین سوالوں کا جواب دے کر قریش پر اپنی حجت تمام کر لی, جو باتیں کل آئیں گی. مگر یہ تو اس سورہ صاحب کی ایک خاص ہسٹوریکل, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں نے کہا جو آج کا زمانہ ہے. آج اسلام کو ایک طرف میڈیا وار کے ذریعے سے اٹیک ہو رہا, دوسری جانب جہاں موقع ملتا ہے فزیکل ٹارچر کے ذریعے مسلمان ختم کیے جا رہے ہیں، اور تیسرا موقع ہے جہاں، اور تیسرا طریقہ ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے اسلام پر علمی اعتراض ہوتے ہیں، کبھی واجبات پر حملہ، کبھی حرام پہ حملہ، کبھی شریعت کے سسٹم پہ حملہ، تینوں طریقے آج چل رہے ہیں جو 1400 سال پہلے چلے تھے، اور ہمارے اعتبار سے سورے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص فضیلت ہے کہ جب بازار کوفہ میں میرے مظلوم آقا کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی ہے، بازار کوفہ میں میرے مظلوم آقا کے کٹے سر نے تلاوت قرآن کی، قرآن کے 114 سورے، اور جس میں کتنے ہی سورے ایسے ہیں جو اہل بیت کی فضیلت کی بیان کر رہے ہیں، مگر میرے مظلوم آقا نے ان میں سے کسی سورے کا انتخاب نہیں کیا۔ بازار کوفہ میں حسین کا سر ایک بار جس سورے کی تلاوت کرتا ہے وہ یہی سورہ کہف ہے، کوئی سے اس کا خاص پیغام ہے جو اس وقت آقا حسین نے کوفے کے ان اوباش لوگوں کو سنانا ضروری سمجھا۔ تو یہ چوتھی چیز بھی ذہن میں رکھ کر کل سے سورے کی تفسیر سنیے گا۔ آج تو بس ایک سوال یہاں پہ، دو سوال ہے، ایک سوال تو میں نے آپ سے کر لیا، دو سوال۔ پہلا سوال یہ کہ پورے قرآن میں سے کس سورے کا حسین نے انتخاب کیا؟ جواب ہے سورہ کہف کر دیا۔ اور دوسرا سوال یہ، مگر آقا حسین کو ضرورت کیا پڑی تھی اس تلاوت کو قرآن کرنے کی؟ کیونکہ پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے کہیں سے کوئی بڑا موجودہ نہیں دکھایا تھا کہ جو ساری پبلک کے سامنے ہو۔ کربلا موجودوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا قبر کا جہاد تھا، کربلا مظلومیت کا جہاد تھا۔ پورے کربلا میں کہیں موجودے نہ دکھائے گئے، بلکہ میں تو اپنے الفاظ میں آقا سے کہتا ہوں، آقا کربلا کے اس سے مسائل ہو رہے تھے، آپ نے کہیں موجودہ نہ دکھایا، تو ہم یہی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس موقع پہ موجودے کا اذن نہیں ہے، لیکن بازار کوفہ میں دربار عام میں کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی، وہ اتنا بڑا موجودہ دکھایا تو ایسا لگا اللہ نے آپ کو ایک موجودے کا اذن دیا ہے۔ آقا اگر ایک موجودے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھا کے جب ہرملا کا پیر اصغر کے ننھے گلے کی جانب چل رہا تھا، وہ تو زیادہ بڑا موقع تھا نا۔ یہ آقا اس وقت موجودہ دکھا کے جب 18 سال کے اصغر کے کلیجے میں بچی کا پھل اتر رہا تھا، یہ آقا اس وقت موجودہ دکھاتے جب آقا عباس فریاد کرتے ہیں، اور ہمارے شیعہ ہمارے مسائل تو سنتے ہو، کبھی یہ غور کیا ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں وہ گھوڑے سے زمین پہ گر رہا ہوگا، ہاتھوں سے بڑھا کے سہارا بھی نہیں لے سکتا، وہ کیسے زمین سے ٹکرایا ہوگا؟ آقا اگر موجودے کی اجازت تھی تو عباس کو سہارا لینے کے لیے موجودہ دکھاتے، ارے آقا اگر ایک موجودے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے، قاسم کی دائیں مچھلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی، بائیں مچھلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ آقا موجودے کی اجازت بھی ہے، اور ان میں سے کوئی کسی موقع پہ موجودہ نہ دکھایا تو آخر کوفے میں ایسا کون سا امتحان تھا کہ جو موجودہ اکبر و اکبر و قاسم اور عباس کے وقت میں دکھایا؟ اور یہ میرا آقا کہے گا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، حسین کے لیے اکبر کا لاشا کوئی امتحان نہیں ہے، اکبر کا لاشا کوئی امتحان نہیں ہے، مگر میں نے میری بہنوں کو کھلے سا بغیر مکنا چادر کے نام احرموں میں کھڑا کر دیا گیا۔ ارے تمہارا غیرت مند آقا یہ کیسے برداشت کرے کہ زینب و کلثوم کے بالوں اور چہرے پر کوفے کے نام احرموں کی نگاہ پڑ رہی؟ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا کے اس بڑے امتحان کا واسطہ، آقا حسین کے جتنے چاہنے اور ماننے والے آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگارا ان کی تمام حوائج شرعیہ کو چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو پوری فرما۔ پروردگارا آقا حسین کے ان چاہنے والوں کو دجال مردود، شیطان مردود اور ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے محفوظ فرما۔ پروردگار آج کی مجلس کے جو بانی ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد، ذکر امام سننے کے بعد، خدا بندہ جو تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند، ان کو خالی واپس نہ پلٹانا، انہیں ہر ان کی حاجت دعا قبول کر کے دینا، آخرت دنیا کی ہر پریشانی سے محفوظ فرمانا، ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً جن جن کے لیے خصوصی اعتماد سے دعائی ہے، اور ہمارے تمام مرحومین خاص طور پر آج ان کی جانب سے سارے خانواجے کے تمام مرحومین اور حاضرین مجلس کے خانواجے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار اور ان تمام مظالم کے انتقام اور صحیح اسلام کے نفاذ کے لیے اپنی آخری حجت جو دعا افتتاح میں ہم پکار پکار کے گرگرا کے رو رو کے بلاتے رہے، اپنی اس آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما۔ دعا صحت کی اقتماس آئی ہے کہ مومنا شمین جعفری، امینہ مہدی اور حکمت آرہ بیگم یہ بیمار ہیں، پروردگارا تجھے آئے امن یجید کا واسطہ، بیماری سید الساجدین کا واسطہ، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کا واسطہ کہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، عزیزر ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید سردار حسین، مرحوم سید اظہار حسین، مرحوم سید علی حسنین، مرحوما سیدہ طاہرہ بیگم، مرحوما سیدہ علی زہرا، مرحوم سید طاہر حسنین، مرحوما سیدہ ہورا رضیہ، مرحوما سعید فاطمہ، مرحوم حیدر حسنین، مرحوما سیدہ فاطمی بیگم، مرحوما وحیدہ بیگم، مرحوم مسعود رضا، مرحوما انعام فاطمہ نقوی، مرحوم علی ضامن نقوی، مرحوما عطا آرا، مرحوما یوسف آرا، تمام مرحوم مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات واجعل بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطاهرين۔